persona que sono di rilievo può separare e si mattina. Perché per tutti gli altri io potrei incentrare. Sì, mi è bene. Anche dai punti bene. Amare haton se fissal rahe hain. Lekin mubarak hain wo log jo in ayyam ki qadar kar lein, in lamhat ki qadar kar lein, Allah rabbul izzat ko mana lein, apni bigdi bana lein, Allah se apni maghfirat kara lein. Aur ye koi mushkil kaam nahi, Allah taala ko manana mushkil kaam nahi. اللہ تعالیٰ تو فوراً راضی ہو جاتے ہیں. دنیا کے لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ منتیں کراتے ہیں, کوئی ان کے ہاتھ جوڑتا ہے, کوئی پیروں پڑتا ہے, حتیٰ کہ پہلے زمانے میں لوگ اپنی پگڑیاں لوگوں کے پیروں میں رکھ دیا کرتے تھے کہ جی میں نے اپنی پگڑی اس کے پیر میں رکھ دی, لیکن وہ ظالم پھر بھی نہیں مانتا تھا. لیکن اللہ رب العزت اتنی منتیں نہیں کراتے, وہ تو اخلاص کو دیکھتے ہیں, صدق دل کے ساتھ اگر کوئی اللہ کو منا لے ایک دفعہ, اللہ یا اللہ کہہ دے, یا رب کہہ دے, اللہ تعالیٰ مان جاتا. اس لیے ان ایام میں اللہ رب العزت کو منانا چاہیے, اور منانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے راضی کر لیں, دل میں پختہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے, اور بقول حضرت والا کی اپنے دل کو توڑ لیں گے لیکن اللہ تیرے حکموں کو نہیں توڑیں گے, اپنے دل کا خون کر لیں گے لیکن اللہ آپ کے حکم کو نہیں توڑیں گے, کیونکہ اللہ کے حکم کی قدر و قیمت یہ سب سے بڑھ کر. ہم سب اللہ کے بندے ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان پر چلنا, اللہ کی مان کر چلنا, یہی ہماری بندگی, اسی کو تبھی کہیں گے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانیں تو بندگی کیا ہوئی. اس لیے جو احکام بھی اللہ کی طرف سے ہمیں ملتے ہیں وہ ہمیں اچھے لگیں یا نہ لگیں اس کی اطاعت کرنی ہے. اسی کا نام دین ہے, اسی کا نام اسلام ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, ایک صاحب آئے اور ان پر نہ تو کچھ ایسے آثار تھے کہ یہ کوئی دور سے آئے ہیں, جسے گرد پڑی ہوئی ہوتی ہے, کپڑے میلے ہوتے ہیں یا بال بکھرے ہوئے ہیں, ایسا کچھ نہیں تھا. کپڑے بھی انتہائی صاف شفاف پہنے ہوئے تھے, تو اس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہیں کہیں کے ہیں, دور کے نہیں. لیکن بظاہر اجنبی تھے, کوئی جانتا بھی نہیں تھا, اس سے پتہ چلتا تھا کہ شاید کہیں باہر سے کہیں سے آئے ہیں. بہرحال وہ سیدھے آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھ گئے, اور اس طرح سے بیٹھے کہ اپنے زانو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو سے ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو پر رکھے. اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اسلام کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تعریف فرمائی, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار, نماز کی ادائیگی, روزے وقت پر رکھنا, اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی, حج کی ادائیگی, یہ جو ظاہری عبادات تھیں وہ سب آپ نے گنوا دی. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ کہا. تو صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوا کہ سوال بھی کیا اور جو جواب آپ نے دیا اس کی تصدیق بھی کی. اس کے بعد پھر اس نے پوچھا کہ مل ایمان, ایمان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی تعریف بھی فرما دی, اللہ پر ایمان لانا, اس کے رسول پر ایمان لانا, کتابوں پر ایمان لانا, اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا, مرنے کے بعد اٹھائے جانا, آخرت پر ایمان لانا. اس نے آپ کی یہ بات بھی سنی اور کہا کہ سچ کہا آپ نے. اور پھر اس کے بعد پوچھا کہ بتائیے احسان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھئی احسان یہ ہے, ان تعبد اللہ کا انک ترا, عبادت ایسی کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ تصور تم نہ قائم کر سکو تو یقیناً اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. وہ عبادت اس طرح سے انجام دے آدمی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. بھئی دنیا میں اگر ہمیں کسی کو یہ پتا ہو کہ بھئی ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے ہمارا افسر ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمارے والد ہمیں دیکھ رہے ہیں, یا کوئی اور استاد ہمیں دیکھ رہا ہے, تو کیسے نماز پڑھتا. تب اگر یہ تصور ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں, پختہ تصور ہو جائے تو نماز کیسی ہوگی بھائی. یعنی پھر آدمی ایسے پڑھے گا کہ اطمینان کے ساتھ, قیام بھی صحیح ہوگی, قراءت بھی صحیح ہوگا, اسی طرح رکوع بھی صحیح کرے گا, سجدے بھی صحیح ادا کرے گا, ہر چیز صحیح ادا کرے گا. اس تصور کے ساتھ نماز پڑھے آدمی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. عبادت بھی اس طرح سے کرو, بلکہ صرف نمازی کی بات نہیں ہے, انت عبد اللہ فرمایا, تم عبادت اس طرح سے کرو اللہ کی کہ کوئی اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں. اصل تو یہ کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن اگر یہ تصور محال ہو تو کم از کم اللہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے. اس طرح سے عبادت کرو. اس کے بعد اس نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیا کہ مل مسول عنہا بیعلم من السائل, جس طرح سائل کو خود نہیں پتا جس سے پوچھا اس کو بھی نہیں پتا. یہ علم صرف اللہ کو کہ قیامت کب آئے گی. سائل سے زیادہ مسول کا علم نہیں, یعنی سائل نے جو سوال کیا ہے اسے بھی نہیں پتا قیامت کب آئے گی, مجھ سے پوچھا گیا ہے مجھے بھی نہیں پتا کب آئے گی, تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. تو کہا اچھا پھر کوئی علامت اور اس کی علامت ہی بتا دیجیے. آپ نے علامات بیان فرما دی کہ قیامت کے قریب جو بالکل ایسے لوگ ہوں گے جن کے پیروں میں جوتیاں بھی نہیں ہوں گی, بڑی بڑی کوٹھیوں کے مالک ہوں گے, اور جو ہے وہ ماں جو ہے وہ آقا جنے گی, یعنی بیٹی کی زیادہ چلے گی ماں کی نہیں چلے گی. آج یہ ساری علامات بہرحال موجود ہیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات اور جوابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے, یہ سوال جواب کر کے وہ شخص تو چلا گیا. بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کون تھے. فرمایا کہ جبریل امین تھے علیہ الصلوۃ والسلام, تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے سوال و جواب کی شکل میں, کہ انہوں نے سوال کیا میں نے جواب دیا, اور اس کی تصدیق بھی انہوں نے کی کہ واقعی آپ نے صحیح بات کہی. تو بہرحال یہ ہے احسان ایمان اور اسلام کی تعریف. احسان بہرحال یہ ہے کہ آدمی اس طرح سے عبادت کرے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت مجھے الحمدللہ احسان کی کیفیت نماز میں حاصل ہو گئی. فرمایا کہ بھی بہت اچھی بات ہے, تمہیں احسان کی کیفیت نماز میں حاصل ہو گئی, بہت مبارک بات ہے تمہارے لیے, لیکن بتاؤ کہ صرف نمازی میں حاصل ہوئی ہے یا باقی سب چیزوں میں بھی ہو گئی. اس نے کہا جی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نمازی عبادت ہے بس. کہا کہ یہی سب سے بڑی غلطی ہے تمہاری, صرف نمازی عبادت نہیں ہے. فرمایا کہ تم دوسرے کا حق ادا کر رہے ہو, اس میں بھی تمہیں احسان کی کیفیت حاصل ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جب دیکھ رہا ہے تو دوسرے کا حق پورا پورا ادا کریں, امانت میں خیانت نہ کریں. فرمایا کہ بیوی کے ساتھ جو معاملات کرتے ہو اس میں بھی تمہیں احسان کی کیفیت حاصل ہے یا وہاں بھی ڈنڈی مارتے ہو. فرمایا کہ یہ تو ہم عبادت ہی نہیں سمجھتے. کہا کہ بھئی یہ بھی عبادت ہے کہ بیوی کا حق صحیح طور پہ ادا کریں, بچوں کا حق صحیح طور پہ ادا کریں, ماں باپ کا حق اپنے طور پہ ادا کریں, تو ان سب میں بھی احسانی کیفیت حاصل ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب ان کے حقوق ادا کرے تو ان کے حقوق میں ڈنڈی نہ مارے, بلکہ اس طرح سے ان حقوق کو انجام دے کہ اللہ رب العزت کو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر ہم غلط کریں گے تو اللہ رب العزت بہر الواقف. تو یہ ہے طریقہ جو ہمیں بتلایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے. آپ نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اقامت الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یعنی سب سے پہلے تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ اسلام کی بنیادیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے. میں ہمیشہ لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہمارا معاملہ آج عجیب ہے، ہمیں اسلام کی بنیادی باتوں کا بھی نہیں پتا. یہ جو گلیوں میں ادھر ادھر ملنگ پھرتے ہیں چمٹے بجاتے ہوئے، کشکول ہاتھ میں لٹکائے ہوئے، دما دم مست قلندر علی دا پہلا نمبر کہتے ہوئے جاتے ہیں، یہ اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں اور کیا یہ رہے ہوتے ہیں کہ علی کا پہلا نمبر ہے، ابو بکر کا نہیں ہے، عمر کا نہیں ہے، عثمان کا نہیں ہے. تو ان کا تو ملنگ بھی تبلیغ کرتا ہے، اسے اپنے دین کا پتہ ہوتا ہے، وہ جو مانگتے ہوئے بھی آپ کو پیسے بھی آپ سے لے رہا ہے، دین اپنا پہنچا رہا آپ تک. اور ہم بھی مزے میں یہی سب کچھ کہہ رہے ہیں، سننے بھی ایسے کہہ دیتا نعرہ حیدری یا علی. تو جو کام جو دوسرا کر رہا ہے ملنگ کر رہا ہے وہ ہم بھی کر رہے ہیں، ہمیں اپنے دین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. انہیں اپنے بارے وہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے دین کے بارے میں سوچ سمجھ کر کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کا علم بالکل نہیں. اس لیے بات یہ ہے عزیز بھائی کہ اپنے دین کے بارے میں ہمیں کم از کم معلوم ہونا چاہیے. تو آپ نے فرمایا شہادت لا الہ الا اللہ، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور دوسری چیز کیا ہے؟ نماز. اس کے بعد روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی، اگرچہ اس کے علاوہ اور بھی جو ہے وہ فرائض اسلام ہیں، لیکن جو اہمیت ان کو حاصل ہے وہ اوروں کو نہیں. یہ ہمیشہ اور کل وقتی ہیں، اور باقی اس کے علاوہ جو ہیں وہ کل وقتی نہیں ہیں. مثلا جہاد ہے، جہاد بھی یہ فرائض اسلام میں سے ہے، لیکن وہ ہر وقت فرض نہیں ہے، اس کے اوقات ہیں، جب فرض ہو جائے اس وقت پھر وہ فرض متوجہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، ہر وقت آدمی امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرے گا، جب وقت ہوگا اس وقت امر بالمعروف بھی کرے گا نہی عن المنکر بھی کرے گا. یعنی اچھے کاموں کا حکم دینا، برے کاموں سے روکنا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، یعنی اگر سب لوگ یہ کام نہ کر سکیں تو کم از کم ایک جماعت تو اس کام کے لیے مخصوص ہونی چاہیے جو کیا کرے، یدعون الی الخیر، لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلائے، دعوت دے خیر کی طرف، یامرون بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم دے، میں نماز پڑھا کرو. میرا ایک سفر ہوا تقریباً آج سے 15 سال پہلے احمد آباد کی طرف، اور اس سے آگے پھر کاغان وغیرہ کی طرف. تو ہمارا جو ڈرائیور تھا وہ ہم نے یعنی پشاور جانا ہوا تو پشاور سے ایک وین ہم نے کرائے پر لی، اور کل 5-6-7 آدمی تھے. بہرحال آج پشاور سے ہم چلے اور احمد آباد کے راستے ہوتے ہوئے بہرحال نکلے، ہمارے اور ساتھی آگے تھے تو ان کو بھی ساتھ لیا، تو تقریباً 10-12 ساتھی ہو گئے تھے ٹوٹل. ہم نے دیکھا کہ وہ جو ڈرائیور تھا ہمارا دیندار آدمی تھا، بظاہر جاہل آدمی تھا، 30 سال سے اس علاقے میں ڈرائیوری کرتا تھا. لیکن جو بات ہم نے خوبی کی اس میں دیکھی وہ یہ کہ جہاں بھی رکتا تھا، جس ہوٹل میں بھی جاتا تھا، جس آدمی سے ملتا تھا، ان کی مقامی زبان میں بڑے پیار سے اس کا تھا پتر داڑھی رکھے گا، ارے پتر داڑھی رکھے گا، داڑھی رکھی تو، اس طرح محبت پیار سے اس کو کہتا، ارے نماز پڑھے گا. بہرحال اچھے کاموں کے اس کو راستے، تمام راستے ہم نے یہی کرتے ہوئے دیکھا، اور بہت اچھا لگا کہ ماشاءاللہ یہ اس بات کو خوب سمجھ رہا اور بڑے اچھے انداز میں. پھر ہم نے اس سے پوچھا تو اس کا تعلق بہرحال تبلیغ سے تھا الحمدللہ. تو لیکن یہ کہ جو انداز اس کا تھا وہ دل موہ لینے والا تھا، انتہائی محبت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلانا، دعوت دینا، خیر کے کام کی طرف بلانا. تو بہرحال یہ ہے کہ ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر، خیر کی طرف دعوت دے، اور یامرون بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم دے، وینہون عن المنکر، برائیوں سے روکے. آج ہمارے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت کم ہو گیا، امر بالمعروف تو پھر بھی ہے لیکن نہی عن المنکر تقریباً ختم. یعنی اچھے کاموں کی طرف دعوت تو دیتے ہیں لیکن برائی سے نہیں روکتے. تو بہرحال یہ بھی ضرورت کی چیز ہے، آدمی اگر کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھے تو بے شک اس وقت فوراً اس وقت نہ ٹوکے، لیکن جب موقع ہو اس کو اکیلے میں سمجھا دے کہ بھائی جو تم کام کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے، مناسب نہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے صحیح طریقے پر بتلانے سے وہ اپنی اصلاح کر لے گا، اور بالفرض اگر نہ بھی کرے آپ نے تو حق ادا کر دیا اپنا. اس لیے یہ انتہائی ضروری چیز ہے, ہم چاہے مسجد میں ہوں مسجد سے باہر ہو, یہ سارا ہمارا دین ہے جسے ہمیں سیکھنا چاہیے. اب دیکھیے فرائض, وضو کے فرائض, غسل کے فرائض, یہ انتہائی ابتدائی چیزیں ہیں. یعنی وضو کے فرائض تو ایسی چیز ہے کہ ہمارے یہاں جب بچہ مدرسے میں داخل ہوتا ہے 5-6 سال کا 7 سال کا تو اس کو قاعدے کے ساتھ ساتھ نماز کی کتاب بھی پڑھائی جاتی ہے. اس میں تقریباً 40 دعائیں یاد کرا دی جاتی ہیں, نماز کا طریقہ مکمل اس کو سکھا دیا جاتا ہے, وضو کرنے کا طریقہ مکمل سکھا دیا جاتا ہے. لیکن یہ وہی بچے سیکھ پاتے ہیں جو مدارس میں آئیں اور تعلیم حاصل کریں, لیکن بعض بچے بالکل مدرسے سے انہیں مناسبت ہی نہیں ہوتی, ان کے ماں باپ بھیجتے ہی نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن وضو کے فرائض نہیں پتا ہوتا. یہ دین سے نواقفیت کی بات کہ انتہائی اہم چیز ہے لیکن پتہ نہیں ہے. تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ وضو میں 4 فرض ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. یہ 4 فرائض اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیے. سنتیں اس سے بھی زیادہ ہیں, لیکن فرائض سے مراد یہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں یا تو حدیث متواتر میں یا قرآن مجید میں واضح طور پر اس کو بیان کیا ہو. تو اذا قمتم الى الصلاۃ, جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو, فاغسلوا وجوہکم, فرائض یہ بیان کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے اپنا چہرہ دھو لو. یہ چہرہ کیا ہے؟ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے بال تک, تھوڑی تک, دائیں کان کے نرم گوشے سے لے کے بائیں کان کے نرم گوشے تک, یہ پورا حصہ چہرہ کہلاتا ہے. تو فاغسلوا وجوہکم, اپنے چہرے کو دھو لو, یہ فرض. کہیں اگر پانی کی کمی ہو, سنتوں پر عمل نہ ہو سکتا ہو, تو کم از کم فرائض پر عمل کر لے, وضو ہو جائے گا. یہ سب سے پہلے آدمی اپنا چہرہ دھو لے اچھی طرح سے. وایدیکم الی المرافق, دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو, سمجھ گئے. وامسحوا برؤوسکم, ہاتھ جو گیلے ہیں ہمارے, چوتھا اس طرح کا مسا کر لو. وامسحوا برؤوسکم, یہ تیسرا فرض. وارجلکم الی الکعبین, اپنے دونوں پیر تخنوں سمیت دھو لو. یہ وضو کے 4 فرض ادا ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ اگر توفیق دیں تو سنت کے مطابق عمل ہونا چاہیے. سنت کیا ہے؟ کہ بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کریں, ہاتھ سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں اپنے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں, اس کے بعد پھر آدمی کلی کرے. اور یہ تو سنت ہے, مستحب یہ ہے کہ دعا بھی پڑھے ساتھ میں. اگرچہ یہ دعائیں لکھی ہیں اور اچھی دعائیں ہیں, تو اگر کوئی پڑھ لے تو انشاءاللہ پسندیدہ عمل ہے. اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادت, اے اللہ مجھے میری تلاوت قرآن پر مدد فرما, اپنے ذکر پر مدد فرما, اپنا شکر کرنے پر مدد فرما. یہ جب آپ کلی کر رہے ہیں یہ دعا کر لیجیے. اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا, ناک میں پانی ڈالتے وقت بھی دعا پڑھ لیں. اللہم ارحنی رائحت جنہ ولا ترحنی رائحت النار, اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو سنگھائیے اور دوزخ کی خوشبو سے مجھے بدبو سے بچائیے. اب دیکھیں کتنی عمدہ دعا ہے کہ آدمی جب پانی ناک میں ڈال رہا ہے دعا کر لی. تو آپ نے ناک میں پانی ڈال لیا, اس کے بعد اپنا چہرہ دھو رہے ہیں, چہرہ دھوتے ہوئے بھی دعا پڑھ لیجیے. اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, اے اللہ میرے چہرے کو روشن رکھیے جس دن کے بہت سے چہرے روشن ہوں گے اور بہت سے سیاہ ہوں گے, کالے ہوں گے, یعنی قیامت کے دن. حدیث میں بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے اعضاء وضو کے روشن ہونے سے. جو اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے قیامت کے دن اس سے نور پھوٹ رہا ہوگا, روشن ہوں گے, سفید ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے, علامت ہوگی امت کی آپ کی کہ ان کے اعضاء وضو روشن ہوں گے, سفید ہوں گے. تو یہ دعا کر لیں, اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, اے اللہ میرے چہرے کو روشن فرما دے جس دن کے بہت سے چہرے روشن ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے. آپ نے اس کے بعد آپ نے ہاتھ دھوئے، دانا ہاتھ دھویا، بائیں ہاتھ دھویا کوہنیوں سمیت، اس میں آپ جو ہے وہ دعا پڑھ لیجیے، اللہم آتنی کتابی بیمینی، اے اللہ مجھے نام اعمال دہنے ہاتھ میں عطا فرمائیے، بائیں ہاتھ جب گئے اللہم لا تؤتنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظهری، اے اللہ مجھے نام اعمال بائیں ہاتھ میں مت دیجیے گا اور نہ پیٹھ کے پیچھے سے دیجیے، بلکہ دائیں ہاتھ میں سامنے سے عطا فرمائیے. اب دیکھیے اگر وضو کرتے ہوئے ان دعاؤں کا استحضار ہو، یہ دعائیں پڑھ رہا ہو آدمی، تو کتنا عمدہ اس کے ذہن میں تاثر قائم ہوگا. تو یہ دونوں ہاتھ آپ نے دھو لیے، اس کے بعد آپ نے سر کا مسا کرا. اب سر کا مسا کرتے ہوئے اللہم ظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک، اے اللہ مجھے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیے قیامت کے دن، جس دن کے کوئی سایہ نہ ہوگا. یہ دعا کر لیجیے، سر کا مسا کر لیا، کانوں کے پیچھے مسا کر لیا، اور اسی طریقے سے بدھی کے پیچھے ہاتھ پھیر لیے گیلے. اب اس کے بعد آپ پیر دھوئیں گے، تو پیر دھوتے پہلے دانا پیر پھر بائیں پیر، دعا پڑھ لیجیے، اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام، اے اللہ میرے دونوں قدموں کو صراط مستقیم پر رکھیے، سیدھے راستے پر رکھیے. یا اللہ ثبت قدم علی الصراط، کل صراط پر اے اللہ انہیں ٹھیک ٹھیک جمع کر رکھیے. یوم تزل الاقدام، جس دن کے بہت سے قدم پھسل جائیں گے. کل صراط کو جب پار کرتا ہے آدمی، تو چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ تلوار سے زیادہ تیز اور باریک جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہے، اور اس کے نیچے جہنم ہے، تو جن لوگوں کو جہنم میں اللہ نے ڈالنا ہوگا تو پل صراط پار ہی نہیں کر سکیں گے، بلکہ اسی پل سے نیچے گر جائیں گے. لیکن جو جن کو اللہ نے پار کرانا ہے تو اس پل کو پار کر لیں گے. تو یہ دعا ہماری کام آئے گی قیامت کے دن، اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام، اے اللہ میرے قدموں کو ثابت قدم رکھیے، جس دن کے بہت سے قدم پھسل جائیں گے. اب دیکھیں آپ کی دعاؤں میں سب چیزوں کی دعائیں آ گئی، مسا کر رہے ہیں تب دعا، ناک میں پانی ڈال رہے ہیں تب دعا، کلی کر رہے ہیں تب دعا، ہاتھ دھو رہے ہیں تب دعا. تو ساری بات یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا ذوق پیدا کریں اپنے اندر تو یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. اور جب آدمی وضو کر رہا ہو اور یہ دعائیں بھی کرتا رہے ساتھ میں، اگر یہ مسنون نہ بھی ہو تو بہرحال مستحب ایسی چیز پسندیدہ دعائیں تو ہیں کہ اللہ سے آدمی ایسی دعائیں مانگے. تو اس لیے ان دعاؤں کو بھی یہ سمجھ کر کہ وہ مستحب چیزیں، اچھی چیزیں ہیں، پسندیدہ چیزیں ہیں، مانگنی چاہیے. البتہ سنت نہ سمجھیں، کیونکہ سنت جو دعاؤں سے ثابت ہیں وہ دو ہی ہیں. ایک تو یہ کہ آدمی جب وضو کر رہا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے، اور اسی طریقے سے آخر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس طرح سے دعا کرے. تو بہرحال یہ طریقہ وضو کا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو وضو کا طریقہ نہیں جانتے. ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ جو اعضائے وضو ہیں، ہم جب ان کو دھو لیں گے، چاہے ترتیب کے ساتھ دھوئیں چاہے بغیر ترتیب کے دھوئیں، وضو ہو جائے. حتیٰ کہ اگر بارش ہو رہی ہے، ہم بارش میں آ کے نہا لیے اور ہم نے اپنے ہاتھوں پر کونیوں پیچھے اچھی طرح مل لیے تاکہ کوئی چیز نہ، اور چہرہ اور ہاتھ سب، تو وضو ہو گیا. یعنی آ جائے وضو، جب دھل گئے تو وضو خود بخود ہو گیا. البتہ نیت کریں گے تو ثواب بھی ملے گا، اور نیت نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا. اس لیے آدمی نیت بھی کر لے تاکہ ثواب مل جائے. یہی وجہ ہے کہ غسل میں آدمی کو چاہیے کہ وضو کرے، لیکن اگر وہ غسل میں وضو نہ کرے بلکہ نہاتے ہوئے وضو کی نیت کر لے تو بھی انشاءاللہ ثواب مل جائے گا، اور پھر الگ سے وضو کرنے کی ضرورت آئے گی. تو یہ وضو کے فرائض میں نے اس لیے عرض کر دیے کہ مجھے آج ہی پتا چلا کہ بعض لوگوں کو وضو کے فرائض کا بھی علم نہیں. اسی طریقے سے غسل کا معاملہ ہے. ایک بچہ ہماری مسجد میں آیا کرتا تھا، اب بھی آتا ہے، لیکن اب مجھے اتنا نظر نہیں آتا جتنا میں اس کو بچپن سے دیکھتا تھا، یعنی جب اس کی عمر 10 سال 11 سال کی تھی، اس وقت سے ماشاءاللہ آتا تھا. لیکن بہرحال اس کا ایک کردار ہے، اس نے خود تو بیچارے نے دین زیادہ نہیں پڑھا، لیکن اپنے دو بھائی ہیں غالباً دونوں کو حافظ کرائے اور دینی تعلیم بھی کسی نہ کسی حد تک دلائی اور خود بھی نمازی تو بہرحال ہے. لیکن اتنا اچھا لڑکا مجھے ایک عرصے بعد پتا چلا کہ اسے غسل کا طریقے کا بھی نہیں پتا بلکہ مسجد میں آتا رہا اور بس پانی ڈال کے آ گیا, نہ مطلب غرارہ کبھی کیا ناک میں پانی ڈالا اس کو پتہ ہی نہیں. ایک عرصے کے بعد مجھے پھر پتا چلا تو میں نے اس کو سمجھایا بتلایا. اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہماری غفلت کتنی ہے کہ جو اتنی انتہائی اہم چیزیں ہیں اس کا بھی ہمیں علم نہیں. تو بہرحال غسل کے فرائض تین ہیں. غسل سے مراد دیکھیے, غسل تو وہ ہوتا ہے جو مسنون غسل ہم جمعے کے دن کرتے ہیں. اس سے اکثر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کل جمعہ ہے کل غسل کر سکتے ہیں. ارے بھائی یہ غسل ضروری نہیں ہے بلکہ مسنون ہے, اس لیے اس کو چھوڑ دیجئے فی الحال. اعتکاف میں غسل مسنون کی اجازت نہیں ہے. البتہ اگر کسی کو نہانے کی حاجت پڑ جائے یعنی غسل فرض ضروری جس کے بغیر انسان پاک نہیں ہوتا, تو ایسی صورت میں پھر اس کا طریقہ یہ کہ سب سے پہلے تو آدمی اپنے ہاتھ دھو لے تاکہ ہاتھ کہیں جسم پر لگے ہوں ناپاکی لگی ہو وہ پاک ہو جائیں پہلے. اس کے بعد پھر جہاں پر نجاست لگی ہو وہ جگہ دھو لے اور اس کے بعد پھر وضو کر لے. وضو کے بعد پھر اپنے پورے بدن پر, وضو کے اندر غرارہ بھی آ جائے گا, ناک میں پانی ڈالنے بھی آ جائے گا, اور ناک میں پانی اگر دوپہر کی وقت ایسے صورت پیدا ہو گئی ہو تو غرارہ نہ کرے, صرف کلی کر لے روزے کی حالت میں. لیکن اگر صبح کا وقت ہے سحری کا وقت ہے تو ایسی صورت میں غرارہ بھی کرے, ناک میں پانی بھی ڈالے اور اس طرح پانی ڈالے کہ نرم گوشوں تک پانی پہنچ جائے. اس کے بعد پھر پورے بدن پر اس طرح پانی بہا لے کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے. اور اس کا بھی اہتمام کرے, بعض لوگ رنگ کا کام کرتے ہیں, پینٹ کا کام کرتے ہیں, آئل پینٹ لگ جاتا ہے تو وہ اللہ کے بندے بس ویسے بےچارے ان کی روٹین ہے روزانہ کی, آئل پینٹ لگا ہوا نہا لیتے ہیں تو اس طرح غسل نہیں ہوتا. اسی طرح بعض خواتین نیل پالش لگی ہوئی ہاتھ پہ غسل کر رہی ہیں, غسل نہیں ہوتا. اسی طرح بعض خواتین کے آٹا لگ کر سوکھ جاتا ہے ہاتھ میں, انہوں نے غسل کیا لیکن نہ غسل ہوگا نہ وضو ہوگا, نماز بھی نہیں ہوگی پھر. اس لیے اہتمام کرنے کی ضرورت. بعض لوگوں کے ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہوتی ہیں تو انگوٹھی کو ہلا لیں اچھی طرح سے, یہ نہ ہو کہ انگوٹھی کے نیچے پانی نہ پہنچے. اسی طرح عورتوں نے کسی نے ناک میں جو ہے وہ کوکا ڈالا ہوا ہے, لونگ پہنی ہوئی ہے, تو اس کو بھی اچھی طرح سے ہلا لے پانی پہنچ جائے تاکہ. تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. تو غسل کے لیے میرے عزیز بھائی یہ ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ غرارہ کر لیں, کلی کر لیں, ناک میں پانی ڈال لیں اور پورے بدن پر اس طرح پانی بہائیں کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے, ایک بال برابر بھی. اس طرح سے غسل اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ غسل ہو جائے گا. پھر بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں صاحب وہ غسل کرتے ہوئے ہم لوگ بعض اوقات ننگے ہوتے ہیں تو کیا اس وقت وضو ہو جاتا ہے؟ تو وضو ہو جاتا ہے, وضو میں کوئی کمی نہیں رہتی سمجھ لیجیے. نہ کسی کو ننگا دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے, نہ اپنے آپ کو ننگا دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے, یاد رکھیے. یہ بات جاہلوں کی طرف سے باتیں مشہور ہیں, تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. بہرحال یہ الگ بات ہے کہ آدمی کا حیا کا تقاضا ہے کہ آدمی چادر باندھے ہوئے ہو, لیکن جب ایسی جگہ ہو کہ جہاں باقاعدہ پورا پردہ ہے, غسل خانہ ہے, تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر آدمی نے چادر بھی نہیں ہے اور اس کے بغیر ہی آدمی غسل کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. بہرحال وضو ہو جاتا ہے, اس سے وضو ٹوٹتا نہیں. ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ باتیں ضروری تھی اس لیے میں نے عرض کر دی. اگر پھر بھی کوئی بات ذہن میں موجود ہو تو آپ معلوم کر لیجیے. اگر مجھے معلوم ہوگا تو بتا دوں گا, نہیں ہوگا تو کل بتا دوں گا انشاءاللہ, دیکھ کر معلوم کر کے. کوئی بات ذہن میں ہو تو معلوم کر لیجیے, ورنہ بس اب بیان تو ختم ہو گیا. ناخن بڑے ہوں تو کاٹنے چاہیے. اصل میں اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ وضو تو ہو جائے گا, پانی جب اندر پہنچ جائے گا تو وضو ہو جائے گا, لیکن ہر ہفتے کاٹنے چاہیے. بہت زیادہ ہو تو 15 دن کے اندر اندر کاٹ لیں آدمی. اس سے زیادہ جو ہے نہ زیر ناف کے بال, بغل کے بال یہ نہیں ہونے چاہیے. بعض لوگ جو ہے وہ کئی کئی مہینے ایسے گزار دیتے ہیں, تو یاد رکھو کہ بہت جو ہے غفلت کی بات ہے. بس 15 دن ہر, ویسے تو ہر ہفتے ہونا چاہیے صفائی انسان کی. الصفائی الطہور شطر الایمان, ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ. اس لیے طہارت صفائی یہ انسان سے اللہ دین ہمارا سکھاتا ہے, اپنے جسم کو صاف رکھنا. لیکن اگر ایک ہفتہ نہیں تو 15 دن زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو اول تو یہ کہ ناخن کاٹنے چاہیے، لیکن اگر ناخن بڑے ہوئے بھی ہیں اور ہم نے وضو کر لیا تو بہرحال وضو ہو جاتا ہے. پانی عام طور پہ جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو وضو پانی پہنچ جاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اعتکاف میں ناخن کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ کپڑا وغیرہ بچھا لیں تاکہ جو ہے مسجد میں ناخن وغیرہ یا بال وغیرہ ہمارے نہ گریں. بعض لوگ کنگیاں کرتے ہیں، داڑھی میں کرتے ہیں، سر میں کرتے ہیں، بال گرتے ہیں مسجد کی صفوں میں، تو یہ مناسب نہیں ہے. بلکہ کپڑا وغیرہ بچھا کر اہتمام کے ساتھ کنگا کرنا ہے تو کریں، اور اس کے بعد جو بال نظر آئیں ان کو چن لے اٹھا لے. صف وغیرہ پر بال نہیں گرنا چاہیے، اس سے بچہ گریز کرنا چاہیے. ابھی تو بتایا بھائی کوئی پابندی نہیں، احتکاف ہو روزہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی بس ایسی جگہ ڈال دو بھائی جہاں پیروں میں نہ آئے. اصل مقصد ہے احترام، کیونکہ انسان کی ہر چیز کا احترام ہے، بال ہیں ان کا بھی احترام ہے، ناخون ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شرف بخشا ہے، عزت بخشی ہے، اس لیے جو اس کی یہ چیزیں ہیں ان کو بھی اس طرح مت پھینکو، بلکہ کسی جگہ ڈال دو، ایسی جگہ جہاں پیروں میں نہ آئے، یا دبا دو زمین. ایک بزرگ کا میں نے معمول یہ دیکھا کہ وہ سارے سال اپنے ناخون وغیرہ جمع کرتے رہتے تھے، بال بھی جمع کرتے رہتے تھے، اور اس کے بعد جب کبھی حج عمرے پہ گئے جا کے بقرے میں دفن کراتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ بھائی اگر پتہ نہیں میں خود دفن ہو سکوں نہ ہو سکوں، لیکن میرے جسم کا کچھ حصہ تو آ جائے گا. بہرحال ان کی یہ بات مجھے اچھی لگی، ذوق کی بات ہے، باقی کوئی شریعت سے ثابت نہیں ہے. جی
یہ ترجمہ یہ ہے، اس کا وضو کی دعا ہے تو اس کو کس وقت پڑھے؟ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے گھر میں
اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ درمیان میں پڑھنی چاہیے، میرے ذہن میں اچھا ہوا آپ نے یاد دلا دیا. وضو کے درمیان میں یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے. ووسع لی فی داری، اور میرے گھر کو وسیع فرما دے. وبارک لی فی رزقی، میرے رزق میں برکت عطا فرما. یہ درمیان وضو میں، جب آدمی درمیان میں پہنچے تو اس وقت کر. ترجمہ پڑھ لیں انشاءاللہ، دعا ہی کرنی ہے اصل تو اللہ سے. اللہ تعالیٰ عربی بھی سمجھتے ہیں، اللہ اردو بھی سمجھتے ہیں، جس زبان میں چاہو. اصل میں پیٹرن جملے ہوتے ہیں، ان کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس کے انوار و برکات اور ہوتے ہیں. اور ترجمے کا بہرحال یہ کہ ہم اس میں بعض اوقات حق ادا نہیں کر پاتے، اس لیے یاد آہستہ آہستہ کر لینی چاہیے. ابھی یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، جب تک یاد نہیں اردو میں کہہ لیں، لیکن جب یاد ہو جائیں تو پھر عربی زبان میں کہیے. نہیں غلط ہے، ہاتھ دھونے کے لیے نہ جائیں، بس پانی ہاتھ میں لے، اس میں گلاس میں لے لو، اللہ کے بندے مسجد میں کھڑے ہو کے ذرا سا ہاتھ باہر نکال کے دھو لو. وضو خانے میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بلا ضرورت وضو خانے میں جانا، یعنی صرف کلی کرنے کے لیے، صرف ہاتھ دھونے کے لیے، صرف جو ہے وہ برش کرنے کے لیے، یہ صحیح نہیں ہے. اگر کوئی اس طرح جائے گا تو اس کا اعتکاف بہرحال ختم ہو جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم جو ہے نا وہ یہ خام خواہ کی سختی ہیں، یاد رکھو یہ سختیاں ہماری پیدا کردہ نہیں ہیں، یہ شریعت کی ہیں. ایک صاحب، بلکہ جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اپنے استاد مولانا عبد المجید صاحب کا، وہ انہوں نے ہمیں سنایا یہ بات. ماشاءاللہ ان کی زبان بڑی پیاری میٹھی زبان بولتے تھے، پنجابی زبان میں بہت ہی آسان زبان میں بات کرتے تھے وہ. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک بابا جو ہے وہ بیٹھا ہوا نماز پڑھ رہا ہے اور اپنی برتھ پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے. میں نے اس کو مسئلہ بتا دیا کہ بابا جی وہ گاڑی بھی کھڑی ہوئی ہے، نیچے اتر کے بھی پڑھ سکتے ہو، اور کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے، جب تک گزر نہ ہو قبلے کو بھی دیکھنا چاہیے. کہنے لگا چھڈو جی، یہ سارے مولویوں نے جو ہے دین نو سخت کیتا ہے نا. تو کہنے لگا، میں نے اس کو کہا کہ اتنا ڈھیلا بھی نہیں جتنا تم نے کر رکھا، دین اتنا ڈھیلا بھی نہیں جتنا تم نے کر رکھا بھائی. تو اس لیے بات یہ ہے کہ یہ ہم نے جہاں ہمیں سختی نظر آتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی کچھ نہیں، تو پھر یہ اپنی خواہشات نفسانی کی اتباع ہے، دین کی اتباع نہیں. ورنہ دین جو کہہ رہا وہ کرو. جب آپ نے اعتکاف کا ارادہ کر لیا ہے تو جو شرائط ہیں، جو اس کے ضروریات ہیں، اس پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ ہمارا کام تو بتا دینا، کوئی نہیں کرتا تو اس کی مرضی. لیکن یہ کہ دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنا اور یہ کہنا کہ صاحب یہ سب ایسی بیکار باتیں ہیں، تو پھر گھر میں بیٹھا رہے، مسجد میں آ کے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے اعتکاف کرنے کی؟ جیسے چاہے کر. اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دین کچھ حدود و قیود کا نام ہے، اگر وہ حدود و قیود میں رہتی تو دین باقی نہیں رہتا. اپنے دین جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، بنایا نہیں جاتا. شاعر علیہ السلام نے جو باتیں بتلائی ہیں، قرآن و حدیث سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں، اور فقہ اکرام نے ان کو پھر جمع کیا اور ہم تک پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، وہ ہم آپ تک پہنچا دیتے ہیں بس. کیونکہ ہماری اپنی طرف کی کوئی بات نہیں ہوتی، نہ ہمیں یہ حق ہے کہ ہم دین کی کوئی بات اپنی طرف سے بنا کر پیش کریں.
زوال کے ٹائم سے اگر پہلے کسی نے نماز شروع کی اور زوال کا ٹائم آ گیا اس میں،
عین زوال کے وقت نماز پڑھنا حرام ہے، مکروہ ہے. ایک تو مکروہ وقت ہوتا ہے اور ایک عین حرام ہوتا ہے بالکل، یعنی استواء کا وقت جو ہوتا ہے بالکل عین زوال کا وقت اگر نماز پڑھ رہا ہے تو گناہ ہے. پہلے اس سے پہلے پہلے فارغ ہو جائیں. جب آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ زوال کا وقت داخل ہونے والا تو پہلے سے ختم کر دیں.
زوال کے بعد کتنے ٹائم تک؟
جی
نہیں پتھر کی وجہ سے چانسی کر لیں، اور اگر کسی رکعت میں زیادہ ہو گئی تو اگلی رکعت میں کم کر لیں. مقصود یہ ہے کہ ہر رکعت میں 75 دفعہ اور چاروں رکعتوں میں 300 مرتبہ یہ تسبیح ہو جائے تو صلاۃ تسبیح ہو گئی، کوئی حرج نہیں. سبحان رب العالی سبحان رب العظیم یہ سنت ہے، اس لیے اگر رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کم از کم 3 دفعہ کہہ لیں، سنت ہے 3 دفعہ کہہ لیں. کسی وجہ سے کیا مطلب ہے یہ بتائیے. دیکھو بھائی نوکری تو عذر نہیں ہے، نوکری عذر نہیں ہے، انک بچی کا نابینا ہونا عذر ہے، دیکھ بھال بھی عذر نہیں ہے. دیکھ بھال تو آدمی روزہ رکھتے ہوئے بھی کر سکتا ہے، اس میں کیا خرابی ہے کہ میں کر سکتا ہوں. جہاں بھی ہوں لندن میں ہونا بھی عذر نہیں ہے، مطلب یہ کوئی سا بھی عذر نہیں ہے جس سے کہ روزہ آدمی چھوڑ دے. روزہ رکھنا چاہیے چاہے امریکہ میں ہو چاہے لندن میں ہو، اللہ کا دین ہر جگہ ہے. البتہ بات یہ کہ اگر کوئی آدمی ایسا بیمار ہو، عذر جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے ڈاکٹروں نے اس کو پانی پینے کا مسن کہا ہے، کھانا کھانے کا کہا ہے، اگر وہ نہیں کھائے گا پانی نہیں پیے گا تو اس کو شدید قسم کی بیماری لاحق ہو جائے گی، جان کا خطرہ ہو جائے گا، یہ عذر کہلاتا ہے. یا ایسا ضعیف بوڑھا آدمی ہے کہ وہ قدرت نہیں رکھتا روزہ رکھنے پر، حلق میں کانٹے پڑ جاتے ہیں، یا یہ کہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ پانی نہ پیا نہ ملا تو یا ایسی بیماری مبتلا ہے کہ سانس کا عرضہ ہے اس کو جو ہے وہ، تو ایسی صورت میں مطلب اگر آدمی یہ دیکھے کہ ایسا مرض ہے جو وہ مرض آئندہ بھی کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اور اس مرض میں انسان کی جان جانے کا بھی خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں صرف روزہ چھوڑ دے اور اس کا فدیہ دے دے سب کا فطر کے برابر. جی کان میں پانی کس طرح ڈالتے ہیں آپ بھائی؟ ہم تو کبھی کان میں پانی نہیں ڈالتے، انگلی گیری کر کے پھیل رہے. اصل میں کان میں تو پانی ڈال ہی نہیں سکتا آدمی، کان میں پانی ڈالے گا تو مشکل ہو جاتی ہے، تو غلطی سے چلے جائے تو مشکل ہو جاتی ہے، کافی وقت تک آدمی بے چین رہتا ہے. نہیں کس نے کہہ دیا کان میں پانی ڈال؟ جی ارے بھائی کان میں پانی نہیں ڈالا جاتا، اب کان جو آپ نہاتے ہیں تو خود بخود انگلی پھیریں گے تو پانی خود بخود آ جائے گا. مطلب پانی آپ اس طرح ڈالیں گے ٹوٹی کے نیچے کلکان لگا کے مشکل ہو جائے گی. نہیں بھائی نہیں ہے، شروع میں میں نے بتا دیا تھا 19 رمضان کو جب بیان ہوا تھا کہ اس پہ نہ بیٹھیں، یہ تو کیاری ہے، نہ اس پہ نماز پڑھتے ہیں نہ نماز پڑھنے کی اس میں نیت کی لیے، نہ مسجد ہے. کون سی لائن کراس کر؟ نہیں نہیں وہ تو مسجد میں داخل ہے، خود چبوترا جو ہے یہ مسجد میں داخل نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں فرضوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. گردن کا نہیں کرنا چاہیے مسئلہ، پیچھے گدی کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ بھی جو ہاتھ گیرا رکھا خالی اس طرح پھیرنے، بس یوں نہ کریں. اتنا اس میں زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیے اپنے ہاتھوں کو اس طرح کر لیں، 3 انگلی اس طرح ہو گئیں، ایک یہ انگلیاں ادھر ہو گئیں، انگوٹھا الگ ہو گیا، آپ نے پانی لیا ٹھیک ہے اس طرح کر لیا، اب یہ 3 انگلیوں کو آپ یہاں سے لے آؤ اس طرح سے اوپر سے نیچے تک لے آئے اور پھر یہ ہتھیلی جو ہے اس کو واپس لے لیں. سمجھ آئی؟ اب یہ انگلی رہ گئی اس کو کان میں گھمانا, یہ انگوٹھا ہے اس کو پیچھے کر لیں کان کے, اب پچھلا حصہ رہ گیا تو اس کو بس ختم. یہ صحیح طریقہ اس کا مسا کرنے کا. بس مناسب تو نہیں ہے بھائی, اصل میں کسی ایک کے ساتھ کوئی ایک آدھ آدمی ہو کھا لے تو کوئی آدمی ہو مناسب نہیں ہے اس طرح سے کرنا. ایک تو یہ کہ مسجد میں بلا ضرورت کھانا کھانا جائز نہیں ہے, صرف اعتکاف کرنے والوں کے لیے جائز ہے کہ مسجد میں کھانا کھائیں. اس کے علاوہ جو لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اتنا تو صحیح ہے کہ روزہ کھولنے کے حد تک کوئی حرج نہیں, لیکن باقاعدہ نہیں وہ مناسب نہیں ہے, منع کرنا چاہیے, کھانا دیں اور چلے جائیں. میں تو شروع میں افتتاح میں کہا تھا کہ آپ یہاں آئیں تعلقات توڑ کر اور یہاں اللہ سے تعلق جوڑیے کثرت کے ساتھ, ان کو کہیں کھانا دے کے آپ جائیے, زیادہ بہتر بات یہی ہوتی ہے. لیکن اس طرح سے صبح شام مستقل بنیادوں پر صحیح ہوگی. میں اسے بالکل پرہیز کرتا ہوں پانی سے, سادہ ہی ہے.
جی
بھائی,
اگر نفلی اعتکاف میں آگے بیٹھتے ہیں تو ہم کھا سکتے
ہیں؟ بس نفلی اعتکاف اگر کیا ہے دو تین دن چار دن کے لیے آپ کا ارادہ ہے بیٹھنے کا رہنے کا تو پھر کھائیں پیے, اس کے بدل تو چار دن بہرحال گنجائش ہے اس میں. اچھا جی,
آج شب قدر کی رات ہے, آپ حضرات تین انفرادی جو ہیں تین انفرادی عبادتیں کریں, سب حضرات اپنے طور پر
انفرادی عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ شب قدر کی رات ہے. اس میں اب کم از کم چار رکعتیں تہجد کی پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ توفیق دے کچھ ذکر اذکار کر لیجیے, دعاؤں میں مشغول ہو جائیں, اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے خوب دعائیں کریں. یہ تعلق ہے جو ان سے نبھانے کا ہے کہ ان کے حق میں دعا کریں, ان کی پریشانیوں کے خاتمے کے لیے دعا کریں, ملک کے ملک میں امن و امان کے لیے دعا کریں, تو یہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور اجتماعی عبادات سے بچیں بلکہ انفرادی طور پر اپنے اپنے طور پہ, تاکہ ہر آدمی اپنا تعلق اللہ سے مضبوطی کے ساتھ قائم رکھے. جہاں دو چار آدمی بیٹھتے ہیں تو ٹھیک ہے کچھ تھوڑا ذکر اذکار بھی کر لیا, لیکن پھر گپ شپ بھی شروع ہو جاتی ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں تو مقصد فوت ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے اپنے طور پر عبادت کیجئے, قرآن مجید کی تلاوت کر لیں, ذکر اذکار کر لیں, بڑی قیمتی رات ہے یہ, اس کو ضائع مت کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو بھی مجھے بھی شب قدر کی ضرورت عطا فرمائے.